بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. گزشتہ ہفتے ہماری بات مؤمنین کی صفات جو سورۃ المؤمنون کے شروع میں بیان کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعام بیان فرمایا ہے اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے اس میں داخل ہوں گے، اور اس میں داخل ہو گئے تو ہو گئے، هم فیها خالدون، اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے. ان صفات میں پہلی صفت کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات ہوئی تھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس بارے میں کسی کا یہ سوال تھا کہ پھر مختصراً ان باتوں کا تذکرہ کر دیا جائے، آٹھ چیزوں کا، تو دوبارہ ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ایک دو باتیں پچھلی آیات کے سلسلے میں اور ہیں، ان پر بات کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے متعلق تذکرہ تو پچھلے دو ہفتوں میں کسی درجے میں ہو چکا ہے. خلاصہ جن کا یہ ہے کہ اب خیر پچھلی مرتبہ شاید آٹھ یا نو باتیں بیان کی تھیں، تو اب کچھ اضافہ بھی کر لیتے ہیں، دس باتیں کر لیتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، دس باتیں پوری ہو جائیں. نمبر ایک، نماز کے اوقات کے علاوہ میں جتنی بھی غفلت کے اسباب ہیں، ہر وہ چیز جو انسان میں غفلت پیدا کر سکے، فضولیات ہوں یا اس سے بڑھ کر معاصی اور گناہ کے کام ہوں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، نماز کے اوقات کے علاوہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کی جائے، ہر کام میں نیت کو حاضر کیا جائے تاکہ دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہو. پھر نماز میں جب انسان مشغول ہوگا تو نماز کے اندر دھیان کو متوجہ کرنا آسان ہو جائے گا. نمبر تین، نماز کی جب تیاری کی جائے تو اس کے لیے وضو وغیرہ جو بھی اس کی تیاری ہو، اس کے لیے صحیح طور پر تیاری اور اس کا اہتمام کیا جائے. جتنا نماز کی تیاری کا اہتمام ہوگا اتنا زیادہ نماز میں دھیان زیادہ لگے گا، یعنی وضو کے آداب کا خیال رکھا جائے، پانی زیادہ استعمال نہ کیا جائے، وضو کی سنتوں کا، مسواک کرنے کا، صفائی کا، خوشبو کا، ان چیزوں کا جتنا اہتمام ہو جائے. چوتھی بات، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر اور وقت نکال کر پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں. جس کی ایک مثال ہے، مثلا مردوں کے لیے مسجد جانا ہے تو وقت سے ذرا پہلے پہنچ جائیں، عورتوں کے لیے اچھا پہلے سے ذرا اپنا مصلی وغیرہ بچھا کے جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ پہ یا تو دو رکعت پہلے مختصر پڑھ لیں، یا ذرا بیٹھ جائیں کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اپنے آپ کو ذرا مشاغل سے نکال کر اس کے لیے تیار کر لیا. پانچویں بات، نماز کے دوران جو کچھ پڑھا جا رہا ہو اس کو صحیح طور پر پڑھنا، قراءت کی تصحیح، آرام سے تلاوت، تلاوت میں کتنی کم از کم مقدار ہے کہ آواز نکلنی چاہیے، حروف کی تصحیح ہونی چاہیے، یہ تصحیح جتنا پڑھ رہا ہے صحیح طریقے سے پڑھا جائے. چھٹی بات، جو کچھ انسان پڑھ رہا ہے اس کے معنی پر جتنا مفہوم سمجھ سکتا ہو اس معنی پر مفہوم پر غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم کیا ہے، تو اور زیادہ دھیان اس طرف لگے گا۔ نمبر 7، جو کچھ ارکان ادا کر رہا ہے ارکان صحیح طور پر ادا کیے جائیں، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، نظر کہاں رکھنی ہے، کہاں دیکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 8، ہر وہ چیز جو نماز میں انسان کو کسی اور طرف متوجہ کرے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے جہاں انسان کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہو۔ نمبر 9، ان سب اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اگر توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً پھر ذہن کو نماز کی طرف لگا لے اور اپنے آپ کو پھر یاد دلا دے کہ نہیں، میں کس کام کے لیے یہاں کھڑا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، پھر دوبارہ اپنے ذہن کو نماز کی طرف حاضر کر لیں۔ اور 10ویں بات، خاص طور پہ عورتوں کے لحاظ سے اس کے اہتمام کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں جن ایام میں نماز نہیں ہوتی ان ایام میں صرف نماز اور تلاوت کی ممانعت ہے، جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ان ایام میں صرف نماز کی اور تلاوت کی ممانعت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان ایام میں بالکل ہی نہ کبھی وضو کیا، 5 دن، 7 دن، 10 دن کبھی وضو نہیں کیا، کبھی کوئی تسبیحات نہیں پڑھی اور کسی طرح کا کوئی عبادت کی قسم کا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اس لیے کہ نماز ہی نہیں تو نماز کی تسبیحات بھی نہیں، حالانکہ تسبیحات سے کوئی ممانعت نہیں تھی، دعا مانگنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ یہ الگ الگ اوقات میں تسبیحات پڑھنا، وضو کرنا، یہ خود ایک مستقل انسان کے صحت پر بھی اثر کرتا ہے اور انسان کے روح پر اثر کرتا ہے، تو ان ایام میں بھی عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، پاکی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں جن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ 10ویں چیز خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہے۔ جب نماز کا ذکر آیا اور نماز کی اہمیت بیان کی گئی پیچھے کی آیات میں، شروع بھی نماز، اخیر بھی نماز، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ کے طور پر، جیسے بچوں کی کہانی ہوتی ہے اس قسم کی، ایک کہانی نقل کر کے ایک سبق ہمیں سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک کہانی بیان کی جاتی ہے، دیکھیں یہ حضرات ایسے تھے کہ بچوں کی کہانیوں سے بھی اپنے لیے سبق حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک کہانی بچوں کی بیان کی جاتی ہے کہ ایک چوہا تھا، اس نے اونٹ دیکھ لیا، چوہے کو اونٹ پسند آ گیا، تو اس نے یہ کیا چوہے نے کہ اس کے اونٹ کی رسی زمین پہ رکھی ہوئی تھی، وہ رسی منہ میں لے کے آگے آگے چلتا رہا، اونٹ کو گویا کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ، یہاں تک کہ چوہے کا جو گھر تھا، جہاں پر مکان تھا، اس مکان پہ لے گیا۔ اب چوہے کا ظاہر ہے مکان چھوٹا سا اور اونٹ اتنا بڑا کہ اس کی رسی بھی شاید اس کے اندر، مکان کے اندر نہیں جائے گی۔ تو اونٹ نے اس چوہے سے یہ کہا کہ دیکھو، یا تو تم ایسا مکان بناؤ جو میری سائز کا ہو کہ میں اس میں آ سکوں، یا پھر میرے علاوہ کسی اور سے دوستی کر لو۔ کہانی تو کہانی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ دیکھو، یا تو اپنی نماز کو میرے قابل بناؤ یا پھر کسی اور کے لیے نماز پڑھو؟ بہرحال یہ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہم کوشش کرتے رہیں اپنے نمازوں کی تصحیح کی، اپنے اعمال کی تصحیح کی، جس قدر ہو سکے کرتے رہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہوئے انسان کرتا رہے اور بہتری کی کوشش کرتا رہے، یہ دونوں چیزیں، ناقص سمجھتے ہوئے انسان کرتا رہے، بہتری کی کوشش کرتا رہے، تو انشاءاللہ پھر ناکامی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ناکامی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی آ جاتی ہے، یا تو انسان اپنی عبادتوں کو ناقص نہیں سمجھتا، نہیں نہیں میں تو بڑی اچھی عبادت کر رہا ہوں، آج تو میں نے بہت پڑھ لیا، یا پھر یہ ہے کہ ناقص تو سمجھتا ہے لیکن یہ کہ بس ہاں بس واقعی میری عبادت تو ناقص ہی ہیں، ناقص ہیں تو کیا کیا اس کے لیے. دو چیزیں ہیں، اپنی عبادتوں کو انسان ناقص سمجھتا رہے اور بہتری کی کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ یہ دو کام کرتا رہے گا تو ناکام نہیں ہوگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. یہ تو نماز کی بات ہو گئی، جب یہ بات آ ہی گئی، اور چونکہ قرآن کریم میں یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی نماز اور زکاة کو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے، ایک جگہ پر یہاں پر بھی یہی تھا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. زكاة فاعلون کے معنی میں نے بتائے تھے کہ اس کے معنی مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں، کہ زکاة کے معنی پاک کرنا، اب وہ مال کو پاک کرتے ہیں زکاة ادا کر کے، صدقات دے کر مال کی گندگی کو دور کرتے ہیں، یا دل کی گندگی کو دور کرتے ہیں، دل کی پاکی اور صفائی اور تزکیہ کرتے ہیں، دونوں معنی ہیں، قرآن میں بڑی جامعیت ہے. بہرحال یہاں پر چونکہ ہم لوگوں کے ایک ضرورت کی چیز ہے، اس لحاظ سے اس کا بھی میں ذرا تذکرہ کر دیتا ہوں آگے جانے سے پہلے، چونکہ ہمارے پاس فقہ کا کوئی عنوان تو ہوگا نہیں، تو ان آیات ہی کے ساتھ ہمیں کچھ احکام اور مسائل بھی سمجھنے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دوسرے پاروں میں، کہ قرآن کریم میں ان دو چیزوں کو خاص طور پہ بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ. اور زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں تو جس کو کہا جاتا ہے ایک ہے بدنی عبادت نماز، ایک ہے مالی عبادت یعنی زکوٰۃ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں انسان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے نماز، اور بندوں کی مدد کرنا حقوق العباد کی طرف یہ ہمیں اہمیت دلا رہا ہے. یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے عنوان موضوع میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی عظمت اور دوسرا مخلوق کے ساتھ ہمدردی. قرآن کریم کے مضامین کا اگر خلاصہ دیکھیں، اللہ کی عظمت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اور یہ دونوں چیزیں نماز اور زکوٰۃ میں کسی درجے میں آ رہی ہیں، اور یہی سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے. بہرحال چونکہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اس کے متعلق بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس میں اگر کسی جگہ غلطی ہو رہی ہو، کوتاہی ہو رہی ہو، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے مختصراً زکوٰۃ کے متعلق میں کچھ بتا دیتا ہوں، نہ اس کے فضائل کا تذکرہ بھی مقصود ہے، اور نہ اس کے ادا نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں اس کو بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں بعض چیزیں ہیں، زکوٰۃ کو کس پر لازم ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت میں کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا. انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے. حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ لازم کی اسی لیے تاکہ جو باقی بچا ہوا مال تمہارے پاس ہے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے. اور ظاہر مال بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کے معنی میں تینوں معنی بعضوں نے بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، زکوٰۃ کے معنی برکت والا ہونا، زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، اور یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ ادا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی. زکوٰۃ کے متعلق ظاہر ہے ہم پورے فقہی احکام میں تو نہیں جائیں گے، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک بنا دے، یہ شرط ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک بنا دے کسی شخص کو، صرف اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اس میں بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم مدرسہ بنانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کسی شخص کو مالک بنانا ہے، تعمیرات میں نہیں لگانا۔ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ میں شرط ہے تملیک، کسی شخص کو مالک بنا دینا۔ وہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا شخص ہو جو مسلمان ہو، ایسا شخص ہو جو فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو، ایسا شخص ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم میں سے نہ ہو، اور ایسا شخص ہو جو اپنے رشتہ داروں میں اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، جن کو اصول کہتے ہیں اور فروع کہتے ہیں، ان میں سے نہ ہو۔ یہ آج کل کے لحاظ سے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسی حد تک سمجھا رہا ہوں۔ ماں باپ کو، دادا دادی کو، اوپر کے جو اصول آتے ہیں ہمارے آبا و اجداد، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ہمارے ماتحت، ہمارے اولاد میں جتنے بھی آ جائیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اصول کو اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نفل صدقات، اس کی اجازت ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، فرض زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ میں ہم لوگوں کو جتنا واسطہ پڑتا ہے، غلاموں کے احکام تو اب آج کل ہے نہیں، تو ہمارے لحاظ سے ہمیں بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے اوپر کے جو اصول ہیں ان کو نہیں دے سکتے، والدین وغیرہ اوپر تک، اور فروع کو نہیں دے سکتے، اولاد، اولاد کی اولاد وغیرہ کو نہیں دے سکتے۔ لیکن کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بہن ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ ہاں دے سکتی ہیں۔ اس لیے کہ ممانعت کب ہے؟ یا اوپر کی طرف اصول ہوں، یا نیچے کی طرف فروع ہوں، یا میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ دے، بس۔ ان کے علاوہ کو زکوٰۃ، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کون سے مال میں لازم ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم بات سمجھنے کی ہے۔ بعضوں کو اس میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارے پاس دو مکان ہیں، تین مکان ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہمارے پاس زیور ہیں، ہمارے پاس برتن زیادہ ہیں جو ویسے ہی زائد رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اصول سمجھنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، نمبر ایک، سونا چاندی یا پیسے۔ سونا چاندی یا پیسے، یہ ایک قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ان سب کو کہا جاتا ہے، گویا ایک ہی قسم میں آ گئی ہیں۔ سونا چاندی، پیسے، یہ ایک قسم کی چیز ہو گئی، جن کو اصطلاح شریعت میں، فقہا کی اصطلاح میں ثمن کہا جاتا ہے۔ تو سونا چاندی، پیسے، ان میں زکوٰۃ لازم ہے، چاہے یہ جس شکل کے بھی ہوں، برتن بنے ہوئے ہوں، یا چاہے ویسے ہی ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں سونا چاندی کے، چاہے زیور کی شکل میں ہوں، استعمال میں ہوتے ہوں، نہ ہوتے ہوں، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان میں زکوٰۃ لازم ہے۔ کس طرح زکوٰۃ دیں گے؟ ان کی قیمت جو بھی بنتی ہے، وہ قیمت ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی یہ ویلیو، اتنی قیمت ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کی جو بھی، ظاہر ہے کہ نصاب کی مقدار تک اگر پہنچ جاتا ہو تو نصاب کی مقدار آج کل کے لحاظ سے تقریباً $400 کے قریب ہے، وہ تو وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے اس کی قیمت۔ تو بہرحال اتنی مقدار تک اگر سونا چاندی، پیسے کسی کے پاس ہیں، مخلوط ہے، یا کم از کم ظاہر ہے صرف سونا ہے اور پیسے ہیں، تو ہم پھر چاندی کے لحاظ سے جو نصاب کی قیمت بنتی ہے، جو تقریباً $400 ہے، اتنی ویلیو یا اس سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے، مثلاً کسی کے پاس $600 جتنے زیورات ہیں اور کچھ کیش بھی ہے، یا $1000 جتنے ہیں، تو جتنی بھی رقم ہوگی اس کا 40واں حصہ، یا ہمارے آسان الفاظ میں اگر آج کل کے لحاظ سے سمجھیں تو 2.5%، 2.5% اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو نمبر ایک، سونا چاندی، پیسے۔ نمبر دو، مال تجارت، بیچنے کا سامان۔ عام طور سے ہم لوگوں کو اس سے واسطہ نہیں پڑتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں چیزیں منگوا لیں، ہول سیل میں چیزیں خرید لیں اس نیت سے کہ آگے بیچنی ہے۔ مال تجارت، وہ سامان جو خریدتے وقت، شرط ہے، خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اسے بیچنا ہے، نفع حاصل کرنا ہی مقصد ہے، تو یہ مال تجارت بن گیا۔ سونا چاندی، پیسے، نمبر دو، مال تجارت، بس ہمیں عام طور سے ان دو چیزوں سے واسطہ پڑے گا۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے، چوپائے، گائے ہے،
بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ظاہر ہے ہمیں ان سے واسطہ نہیں پڑتا تو ہمیں ان احکام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے پیداوار، ہمیں ان سے بھی واسطہ نہیں پڑتا تو اس لیے ہمیں اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بیک یارڈ وغیرہ میں جو اگاتے ہیں اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو واسطہ پڑتا ہے وہ صرف عام طور سے صرف پہلی چیز یا بعضوں کو دوسری چیز سے واسطہ پڑتا ہے، سونا چاندی پیسے، یا نمبر دو مال تجارت۔ مال تجارت کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مال تجارت اس وقت مال تجارت بنتا ہے کہ خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ اس کو آگے مجھے بیچنا ہے۔ کوئی چیز خرید لی، یہ چلو رکھتے ہیں، نہیں ضرورت پڑے گی تو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔ دو تین مکان ہیں کرائے پر دیے ہوئے ہیں، کرائے پر دینے کے لیے ہیں، مال تجارت نہیں ہے۔ کسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں، تین گاڑیاں ہیں، چار گاڑیاں ہیں، رکھنے کے لیے لی، آگے دیکھا جائے گا، تو مال تجارت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان جب زیادہ گاڑیاں خریدتا ہے تو ظاہر ہے عام طور پہ نیت یہی ہوگی کہ اچھا بیچنے کے لیے میں خرید رہا ہوں، تو اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تو مال تجارت ہے، ورنہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کی چیزیں عام طور سے جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، سونا چاندی پیسے ایک قسم ہو گئی، یا مال تجارت دوسری چیز ہو گئی۔ اب زکوٰۃ، بس گویا کہ یہ خلاصہ ہے، ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا، کون لے گا، اس میں پھر اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال نصاب کی مقدار مال ہے تو پھر زکوٰۃ دینا، یعنی ان دونوں قسم کے مال میں سے کوئی مال ہے تو پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ سونا چاندی پیسوں میں سے اتنی مقدار ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، 400-500 ڈالر سے زیادہ کی ویلیو ہے، یا مال تجارت اگر اتنی مقدار کا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہے۔ تو یہ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہے وہ تو اعلیٰ قسم کا گویا مالداروں میں شامل ہو گیا کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے، تاکہ مسائل واضح ہو جائیں، دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس سامان ہے، چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، فرنیچر ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، کپڑے جیسے ہم لوگوں کے عام طور سے ضرورت سے زیادہ ہی رکھے ہوتے ہیں، کئی کلوزٹ بھرے رہتے ہیں، استعمال بھی نہیں ہوتے بہت سے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جیسے میں نے بتایا زکوٰۃ ان چیزوں پر لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے میں نے بتا دیا تھا کل چار قسمیں تھیں، ان میں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے دو قسموں سے، سونا چاندی پیسے ایک قسم، یا مال تجارت۔ تو اب زائد کپڑے، زائد فرنیچر، زائد برتن، زائد چیزیں، جتنا بھی ایکسٹرا انسان زائد رکھتا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے۔ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا اور لیا تھا تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں اور ظاہر ہے وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو پھر ایسا شخص چاہے اس کے پاس پیسے بالکل نہ ہوں، $200 بھی نہ ہوں، لیکن زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے ایسے شخص کو۔ زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنی چیزیں موجود ہیں جسے بیچ کر وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیچ دیا جائے تو نصاب کے مقدار سے زیادہ پیسے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، تو ایسا شخص زکوٰۃ دے گا تو نہیں، لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ سونا چاندی پیسوں میں سے کوئی چیز نصاب جتنی مقدار ہے، نہ اور کوئی چیز مال تجارت وغیرہ ہے، اور نہ اس کے پاس عام استعمال اور ضرورت سے زائد ایسا کوئی سامان ہے جو نصاب کی مقدار ہے، تو ایسا شخص پھر زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے یاد رکھنے کے لحاظ سے یہ تین قسموں کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں فرق سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ دے گا کون، زکوٰۃ کون ہے جو زکوٰۃ نہ دے گا نہ لے گا، اور تیسری قسم اس کی ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن دینا اس پر، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینا تو دیتا تو نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینے کی اس کو اجازت ہے۔ ویسے تو اور اقسام ہیں لیکن میں بہت تفصیل اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا کہ خامخواہ مسائل سمجھنے میں کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بنیادی بعض چیزیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز کی میں وضاحت کر دوں، پھر ہم بس آیات پہ چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہ عام طور پہ ہم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی زکوٰۃ خود ادا نہیں کرتیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے عام طور سے، کہ اس لیے کہ عورتیں یہ کہتی ہیں ہمارے پاس کیش پیسے تو ہوتے نہیں، شوہر ہماری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، اور ٹھیک ہے دے بھی دیتے ہیں۔ مسئلے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہاں، عورت کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے، کسی مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے کوئی اور اگر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کی اجازت سے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر عورت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر میری طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دی، تو ظاہر ہے کہ جب پتہ ہی نہیں تھا تو زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی۔ نیت تو کم از کم پائی جائے، وہ تو ادنا درجہ ہے کہ نیت پائی جائے، پتہ ہو۔ تو اگر پتہ ہے ہاں میرا شوہر میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے گا، یا صاف صاف بات کر لی، اچھا تمہارے پاس اس سال اتنے پیسے ہیں میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں، زکوٰۃ فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیز ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی اگر مرد ادا کر دے، لیکن یہ شاید بہت سی عورتوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ثواب کس کو ملے گا، ثواب مرد کو ملے گا یا عورت کو ملے گا۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ فرضیت ساقط ہو جائے گی، ہاں شوہر ہماری طرف سے زکوٰۃ دے دے، بیٹی سوچتی ہے باپ میری طرف سے زکوٰۃ دے دے، ٹھیک ہے دے دے گا اور ادا بھی ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، آخرت کے مواقع سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب اپنے پاس گنجائش ہے، اسی لیے تو زکوٰۃ لازم ہوئی کہ گنجائش ہے، ورنہ تو زکوٰۃ لازم ہی نہ ہوتی۔ جب اپنے پاس اتنی مقدار ہے اور اتنی گنجائش ہے کہ ہم زکوٰۃ، ہم پر لازم ہوئی ہے تو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پھر خود ہی دینا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں بھی اس کے کچھ فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، عام طور پہ اس چیز کی طرف دھیان جاتا نہیں کسی وجہ سے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں، الحمدللہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اور زکوٰۃ میں فرضیت ساقط کرنے کا اہتمام کرنا، اس کا ثواب تو ہے، عورت اگر اس کا اہتمام کرتی ہے اور فکر رکھتی ہے تو اس کی فضیلت تو ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت جو ہے، اپنے مال میں سے کچھ مال نکالنے کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت پھر پوری طرح ظاہر ہے، وہ تو پھر مرد ادا کر رہا ہے، عورت ادا نہیں کر رہی ہے۔ اور کتنا ہوگا، $1,000 جتنی مقدار اگر ہے زیوروں کی، اگر ویلیو $1,000 بنتی ہے تو $25 ادا کرنے ہیں۔ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے مہینے ہے دو، تھوڑے تھوڑے عرصے میں عورت تھوڑا سا جمع کر کے الگ رکھ لے، تاکہ جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے گا تو چلو ٹھیک ہے $1,000 میں $25 کی زکوٰۃ ہے، وہ تو ہم اپنے پیسوں سے ادا کر دیں۔ یہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے زکوٰۃ، اپنی زکوٰۃ خود ادا کی جائے، دوسرے اگر ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک زائد چیز ہے، ٹھیک ہے ادا کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن خود فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور صدقات وغیرہ اس کے متعلق تو روایات کتب حدیث میں بہت زیادہ ہیں کہ صدقات سے کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفل صدقہ، ظاہر فرائض کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا صدقے کے لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو صدقہ، یہ لازم صدقہ جو زکوٰۃ ہے، نفل صدقہ، سب کو صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صدقہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے۔ یہ اتنی طاقت، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پہ ہم پر ناراض ہو جائیں تو صدقہ اس کو، اس اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر دو، وہ تدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ یہ چیز خود کرنے کی ہے۔ صدقات اپنے مال میں سے بھی کچھ نکالنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے بھی کچھ نکالنے کی ضرورت ہے، کہ ہر ایک کو اپنی ضرورت ہے کہ اچھا مجھے بھی بری موت سے حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ بری موت سے حفاظت کی سب کو ضرورت ہے، تو سب کو اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ صدقات جلدی دے دیا کرو، بعضوں کی عادت ہوتی ہے
روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں, ہر ہفتے میں ایک دن متعین کر کے جیسے معمولات ہوتے ہیں اس طرح, اچھا مجھے کچھ صدقہ دینا ہے, تھوڑی مقدار ہی صحیح, کچھ صدقہ مجھے نکالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو, اس لیے کہ آزمائشیں اور مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ صدقہ انسان جب دے دیتا ہے تو صدقہ پریشانیوں کے اور انسان کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے, حائل ہو جاتا ہے, پریشانیاں اس صدقے والی چیز سے آگے بڑھ کر انسان تک آ نہیں سکتی. تو انسان جب صدقہ دے دیتا ہے تو صدقہ دینے کی وجہ سے انسان آفات سے بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو حفاظت کی بات ہوئی, اس سے آگے بڑھ کر اگر ایک شخص بیمار ہو گیا, کوئی آفت اور مصیبت آ گئی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داو مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. مصیبت آ چکی, تکلیف آ چکی, اب بھی صدقہ دے دو گے, صدقہ دینے کی برکت سے اس کا نفع یہ ہوگا کہ تکالیف میں کمی آ جائے گی. بلکہ جو اس حدیث پر عقیدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے. علاج کرنا ظاہری اسباب میں انسان علاج بھی کر لے اور ساتھ میں صدقات بھی ادا کر دے, جیسی بیماری ایسا صدقہ, چھوٹی بیماری ہے چھوٹا صدقہ دے دیا کافی ہے, بڑی بیماری ہے بڑا صدقہ ادا کر دیا, اللہ تعالیٰ کی نے جو حیثیت دی اس کے لحاظ سے انسان صدقات میں دے, تو صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. اور حدیث سے ثابت ہے داو مرضاکم بالصدقہ. بہرحال تو یہ ایک اہم بات تھی کہ اپنے طور سے اپنے پیسوں سے بھی صدقات اور زکوٰۃ یہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ جو ادا کرتا ہے ظاہر ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کو اس کا آخرت کا ثواب, اس کے جو منافع ہیں دینی دنیاوی وہ ظاہر ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں, اس لیے اس چیز کے بھی اہتمام کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ نماز زکوٰۃ دو چیزوں کو خاص طور پہ ملا کر بیان فرمایا. اب ہم آگے چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. انسان سے مراد یہاں پر ظاہر ہے انسان کی اصل آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے جب پیدا کیا تھا تو ہم نے کیا کیا, مٹی کے خلاصہ. اس کے مفہوم مختلف بیان کیے ہیں مفسرین نے, لیکن ایک واضح سا مفہوم ہم احادیث کو سامنے رکھ کر اگر سمجھنے کی کوشش کریں, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, فرشتے کو حکم دیا زمین پہ جاؤ اور زمین پہ جا کر مختلف قسم کی مٹی اٹھا کر لے آؤ, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی اٹھائی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو جمع فرمایا اور مختلف قسم کی مٹیوں کو جمع فرمایا, سرخ رنگ کی بھی, سیاہ رنگ کی بھی, سفید رنگ کی بھی, الگ الگ رنگ کی مٹی ہوتی ہے, اور کہیں زمین نرم ہوتی ہے کہیں زمین سخت ہوتی ہے, مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں, مٹیوں کو جمع کیا اور یہ مٹیوں کو جمع کر کے ان کو پانی کے ساتھ ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس سے بنایا گیا تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں جس پر جس مٹی کا غلبہ ہوا اس پر وہ چیز نظر آئی. کسی پر رنگ کے لحاظ سے ہلکا رنگ, کسی پر گہرا رنگ, کسی میں مخلوط, کسی میں سرخ رنگ, یہ رنگوں کی جو فرق ہے یہ وہ مٹیوں کا فرق, کسی میں ایک تاثیر آ گئی کسی میں دوسری تاثیر آ گئی. پھر مزاج کا فرق, وہ بھی مٹیوں کا الگ الگ, سخت زمین سے جو آئے جس کا خمیر بنایا گیا تو جس کے حصے میں سخت زمین والا حصہ آیا اس کے مزاج میں سختی آئی, اور جس کے حصے میں نرم زمین والا حصہ آیا اس کے مزاج میں نرمی آئی. یہ ہے ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. انسان کو آدم علیہ السلام کو ہر قسم کی مٹیوں کے خلاصے سے نچوڑ سے ہم نے بنایا. پھر کیا کیا, ان کی نسل کیسے آگے بڑھی, ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین, پھر ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل کو, پھر ان کی ذریت کو نطفہ بنایا, یعنی انسان آگے جو بننا شروع ہوا نطفے کی شکل میں,
کہاں پر؟ فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں، عورت کے رحم میں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محفوظ جگہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نطفے کو محفوظ رکھا. نطفہ اگر کسی اور جگہ ہوتا تو سڑ کے خراب ہو جاتا، وہاں محفوظ رہا، سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، بلکہ وہ آگے بڑھتا رہا اور اس سے ایک اللہ تعالیٰ نئی مخلوق بنانا چاہتے تھے اس جگہ پر، اتنی حفاظت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمع ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا. گوشت کا ٹکڑا تھا، اب وہ ہڈیاں بن گئیں. فکسونا العظام لحما، اب جب ہڈیاں بن گئی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، تو اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے پھر گوشت لگا دیا. فکسونا العظام لحما، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت. کہاں نطفہ، کہاں عورت کے رحم کے اندر وہ نطفہ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس میں مختلف تغیرات، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا. قدیم سائنس اور طبی لحاظ سے قدیم اطباء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نطفہ خون بھی بنتا ہے، جمع ہوا خون. قرآن پہلا ہے جس نے یہ بات بتائی تھی. شروع کی آیات میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سب جانتے تھے نطفے سے انسان بنتا ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ جمع ہوا خون بھی ہوتا ہے کبھی. یہ قرآن نے بتایا. آہستہ 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 طب نے تحقیقات کی، ترقی کی، پھر اب سے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ہاں ہاں واقعی نطفے کے بعد پھر علق، جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر انسان بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلا نطفہ، نمبر دو جمع ہوا خون، نمبر تین پھر گوشت کا ٹکڑا، نمبر چار پھر ہڈیاں، اور نمبر پانچ ہڈیوں کے اوپر گوشت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے، فکسونا العظام لحما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس میں یہ انسان بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اب ہم اس میں روح ڈال دیتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو نئی مخلوق بنا دیتے ہیں، پھر ہم دوسری ہی نئی مخلوق اس کو بنا دیتے ہیں. انشأناہ خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنی بڑی شان ہے اس اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، تمام بنانے والوں میں بہترین بنانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور، ہم اگر کوئی چیز بنانا چاہیں، اس سے خیر جاندار چیز تو ہم بنا نہیں سکتے، اس سے تو خیر ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا، مکھی بنا کے دکھا دو. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک عام چیز اگر ہم کوئی بنانا چاہتے ہیں، تو اگر قیمتی چیز بنانا چاہتے ہیں، بہت قیمتی چیز، انگوٹھی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سونے کی بنانی پڑے گی. یہ نہیں کر سکتے ہم کہ مٹی سے بنائے اور وہ قیمتی ہو جائے، یعنی مٹی سے بنائے اور وہ سونے کی ہو. نہیں، مٹی سے بنائیں گے تو مٹی ہی کی رہے گی، چاندی کی بنائیں گے تو چاندی کی رہے گی، پلاسٹک کی ہوگی تو پلاسٹک کی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بنانا شروع کیا نطفے سے، اور بن گیا اشرف المخلوقات، جس کی کوئی قیمت نہیں متعین کر سکتے ہم، اتنے قیمتی کہ کہاں مٹی ہم اپنے اعضاء میں دیکھیں، اپنے ہاتھ پیر میں دیکھیں، اپنے چہرے پر دیکھیں، کہاں مٹی کے آثار ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسے نطفے سے بنا اور کیسے مٹی سے یہ انسان بنا، یہ صرف اللہ کی خلقت ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یاد رکھو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہاں زندگی ختم نہیں ہو جاتی. تم بھول گئے دنیا میں آ کر، یہ سمجھنے لگے کہ بس یہی ہے، ہم دنیا میں آ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم ضرور مرنے والے بھی ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب وہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی تھی، اس کا حساب ہوگا. نمازیں لے کر آئے یا نہیں آئے، امانتیں صحیح ادا کیں یا نہیں کیں، شرمگاہوں کی حفاظت صحیح طور پر کی یا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کی، دل کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا گندگیوں سے، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا.
یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے 7 صفات یا 8 صفات بیان فرمائی تھیں ان کا حساب ہوگا، کامیاب ہوئے تو جنت ہے. ثم ان پھر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، پھر جنت ہے. اور وہ لوگ جو اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے، یا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرما کر کسی کو معاف فرما دے تو الگ بات ہے، ورنہ اصول اور ضابطے کے لحاظ سے دنیا میں اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ضابطے کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں، یا دنیا میں توبہ یا آخرت میں دوزخ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کے تمام مراحل میں مدد فرمائے، ہر طرح کی آسانی فرمائے، اور ہمارے لیے یہ جو صفات جو بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات کو کامل طور پر ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے، اور یہ دنیا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چند روز کے لیے آئے ہو، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، موت آنے والی ہے، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کا صحیح ہمیں دھیان اور استحضار عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس تیاری کی اور اس کی طرف توجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آئندہ ہفتے بظاہر میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ درس نہیں ہوگا سفر کی وجہ سے. ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، وہ ٹورنٹو تشریف لا رہے ہیں تو ان کے پاس جانا ہوگا، اس لیے بظاہر آئندہ منگل کو. پھر بھی دوبارہ یاد دہانی انشاءاللہ کرا دی جائے گی، لیکن بظاہر ہے کہ آئندہ منگل کو ہمارا یہ درس نہیں ہوگا.